السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
امریکہ کے چیف آف نیول آپریشنز کی پاکستان کی عسکری قیادت سے ملاقاتوں میں سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
انتخابی جائزوں کے نتائج کے مطابق مرکز میں اگلی حکومت NDA کی قائم ہوگی، کانگریس کی قیادت والے UPA کو شرمناک شکست کا سامنا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، عراقی دارالحکومت میں متعدد کار بم دھماکے ہوئے ہیں جن میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور 75 زخمی ہو گئے ہیں، اور اسرائیل کی ایک عدالت نے ملک کے سابق وزیر اعظم اہود اولمرت کو بدعنوانی کے جرم میں 6 سال قید کی سزا سنائی ہے، اور امریکہ نے کہا ہے کہ وہ مشرقی یوکرین میں ہونے والے ریفرنڈم کو قبول نہیں کرتا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ امریکی بحریہ کے چیف ایڈمرل نے اسلام آباد میں اعلی فوجی اور سول حکام سے ملاقاتیں کی ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔
امریکہ کے چیف آف نیول آپریشنز ایڈمرل جوناتھن ولیم گرینبرٹ نے منگل کو پاکستان کی عسکری قیادت سے ملاقاتوں میں سلامتی سے متعلق دو طرفہ امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ایڈمرل جوناتھن نے پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے راولپنڈی میں ملاقات کی، جس میں ایک مختصر سرکاری بیان کے مطابق باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور کے علاوہ علاقائی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ امریکہ کے چیف آف نیول آپریشنز نے پاکستانی بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان سے بھی الگ الگ ملاقات کی۔ ادھر امریکہ کے اراکین کانگریس کے ایک وفد نے پاکستان کے سیکرٹری دفاع آصف یاسین ملک اور سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری سے الگ الگ ملاقات کی۔ پاکستانی وزارت خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق اعزاز احمد چودھری نے پاک امریکہ مضبوط تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات مثبت سمت میں آگے بڑھنے ہیں۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ علاقائی امور بھی زیر بحث آئے۔ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ علاقائی سلامتی اور ترقی کے لیے پاکستان پڑوسی ممالک سے اچھے تعلقات استوار کرنے کے عزم پر قائم ہے۔ بیان کے مطابق امریکی وفد نے انسداد دہشت گردی، علاقائی امن کے لیے کوششوں، خاص طور پر افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے تناظر میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے چیئرمین اویس لگاری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ موجودہ علاقائی حالات کے تناظر میں دونوں ملکوں کے درمیان قریبی روابط وقت کی اہم ضرورت ہیں۔
ظاہر ہے افغانستان کا جب ڈرا ڈاؤن آ رہا ہے وہاں کے ٹروپس وغیرہ کے اندر، تو اس اینگل سے پاکستان کی جو کا جو رول ہے آئندہ اس پورے ریجن کے اندر وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس اور یہ اچھا ہے جتنی بھی کمیونیکیشن لنکس آپس میں ہوں اتنی زیادہ ایک بہتری کی طرف ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتی ہے۔
امریکی کانگریس کے وفد نے سیکرٹری دفاع آصف یاسین ملک سے بھی ملاقات کی۔ وزارت دفاع کے ایک بیان کے مطابق آصف یاسین ملک نے امریکی وفد کو علاقائی سلامتی، خاص طور پر 2014 کے بعد کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے افغانستان میں دیرپا امن کے قیام کے لیے پاکستان کی جانب سے عالمی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کو بھی دہرایا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی رکن ڈاکٹر رمیش کمار نے وائس آف امریکہ سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کو پاکستان میں ہندو برادری کے تحفظ کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اس انٹرویو پر مبنی رپورٹ اسلام آباد سے ناصر محمود پیش کرتے ہیں۔
پاکستان میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے ایک قانون ساز نے متنبہ کیا ہے کہ ملک میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مشترکہ اور ٹھوس اقدامات نہ کیے گئے تو مذہبی عدم مساوات سے پیدا ہونے والی صورتحال ابتر ہو سکتی ہے۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے اقلیتی رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار ونکوانی نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ گزشتہ ایک دہائی سے ملک خصوصاً جنوبی صوبہ سندھ میں ہندو برادری کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی وجہ سے ہر سال 5,000 ہندو پاکستان چھوڑ کر دیگر ملکوں کا رخ کرتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ مہینوں میں سندھ میں ہندوؤں کی عبادت گاہوں اور ان کی مقدس کتابوں کو نقصان پہنچانے کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے اس برادری میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔
دو مہینوں کے اندر 13 مارچ کو 15 مارچ کو 17 مارچ کو 30 مارچ کو اور اپنا 7 مئی کو، یہ تقریباً 6 واقعات جو ہے وہ ہو گئے ہیں، جس میں 4 واقعات ایسے ہیں جس کے اندر باقاعدہ بے حرمتی کی گئی ہے ہمارے مذہبی کتاب گیتا اور گرو گرنتھ وغیرہ کو آگ لگا دی گئی ہے، اور کبھی فورسڈ کنورژن ہو جاتی ہے، بچوں کو زبردستی اغوا کر کے اور اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے، کبھی یہ میٹر ہو جاتا ہے، تو یہ ہمارا امیج بھی خراب ہو رہا ہے۔
انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی مقامی و بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ ساتھ مختلف مذہبی فرقوں کے ساتھ ہونے والے سلوک اور پرتشدد کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ رمیش کمار کا کہنا تھا کہ خاص طور پر قانون سازوں کو چاہیے کہ وہ مل کر اس بارے میں کوئی لائحہ عمل مرتب کریں تاکہ اقلیتوں کو پاکستان میں ان کے حقوق کی یقین دہانی کو ممکن بنایا جا سکے۔
اس کے اندر صرف اسٹیپس نہیں لیتے کہ ان آئندہ جو ان چیزوں کو کیسے روکا جائے، میں سمجھتا ہوں ہم اس میں یہاں کی عدالت میں اور اللہ کی عدالت دونوں میں جو ہے وہ ہم قصوروار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ ابھی بھی وقت نہیں گیا، ابھی بھی آنکھیں کھولیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آئندہ ایسا کوئی مندر کا مسئلہ ہو تو وہ میں نہیں، یہاں سے کوئی مسلم ہے، میں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کرے کہ اس قسم کا ریزولوشن آنا چاہیے کنڈمنیشن کا۔
ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں مندروں کو نظر آتش کرنے کے واقعات پر عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس نے بھی انہیں بلایا تھا اور انہوں نے اس بارے میں تفصیلات چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کو فراہم کیں۔ رمیش کمار کے بقول چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل کو ان واقعات میں ہونے والی قانونی کارروائی اور حکومتی اقدامات سے آگاہ کرنے کی ہدایت کی۔ اقلیتوں کے خلاف تشدد کے ان واقعات پر پاکستان کی سیاسی قیادت نے بھی نوٹس لیا اور متعدد مواقع پر وزیراعظم نواز شریف اور صدر ممنون حسین ملک میں برداشت کے رویوں کو فروغ دینے پر زور دیتے ہوئے کہتے آئے ہیں کہ ملک میں آباد تمام اقلیتوں کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے جسے پاکستان میں انسداد پولیو کے بارے میں عالمی ادارے صحت کی تجاویز کی حمایت کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر مملکت برائے صحت سائرہ افضل تارڑ کا کہنا ہے کہ قرارداد سے پولیو کی مہم کو فائدہ پہنچے گا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے کامران حیدر نے۔
قومی اسمبلی میں منگل کو پیش کردہ قرارداد میں اراکین پر زور دیا گیا کہ وہ قومی اور سماجی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ملک میں پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششوں میں بھرپور شرکت کرے، جو کہ اقوام متحدہ کی تجویز کردہ پاکستان پر سفری پابندیوں کو ختم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ وزیر مملکت برائے نیشنل ہیلتھ سروسز سائرہ تارڑ کی طرف سے پیش کردہ قرارداد میں قانون سازوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں انسداد پولیو مہم سے متعلق مقامی انتظامیہ سے تعاون کریں۔ قرارداد کی ایوان میں متفقہ طور پر منظوری کے بعد وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ اس سے پولیو وائرس کے خلاف مہم زیادہ مؤثر اور فعال ہو جائے گی۔
ابھی تمام جو حکومتیں ہیں نا وہ یہ تھرو چلا رہی ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ہیلتھ ایڈمنسٹریشن، سو ممبرز کو اگر کئی دفعہ وہ کہتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یوں نہیں یوں نہیں۔ سو میں تو ایون پولیٹیکل پارٹیز کو، میں اپنے پارٹیز کو بھی کہنے لگی ہوں کہ آپ اپنے ممبرز ہماری جہاں جہاں ہیں نا ان کو اس سوشل سیکٹرز میں بھی انوالو کریں۔ سو میرا مطلب ہے کہ ظاہر ہے اگر وہاں سے کیس نکلیں گے تو میرا خیال ہے کہ میں اب اس ریزولوشن کے بعد پوائنٹ آف آرڈر پہ کہوں گی کہ اسپیکر صاحب یہ فلانوں کا حلقہ ہے اور یہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے، ان کو کہیں کم از کم یہ جو روز حکومت اور فلانا یہ پتا چلے ان کو کہ ایکچوئل مسئلہ کیا ہے اور ان کی اونرشپ کتنی ہے اور ان کی کمٹمنٹ اور لیڈرشپ کتنی ہے۔
بین الاقوامی سطح پر پولیو وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے برائے صحت ڈبلیو ایچ او نے گزشتہ ہفتے پاکستان سمیت 3 ممالک پر سفری پابندیاں تجویز کی تھی، جس کے تحت ان ملکوں کے شہری یا وہاں زیادہ عرصے تک قیام کرنے والے افراد پولیو ویکسینیشن کے بغیر ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ ادھر مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق کراچی اور شمالی وزیرستان سے 2 نئے پولیو کے کیسز رپورٹ ہوئے، جس سے گزشتہ 5 ماہ میں پولیو کے مجموعی کیسز کی تعداد 61 ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ اور سرکاری حکام کے مطابق ان میں سے 90% قبائلی علاقوں بالخصوص شمالی اور جنوبی وزیرستان سے رپورٹ ہوئے ہیں، جہاں طالبان عسکریت پسندوں کی پابندی کی وجہ سے انسداد پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیموں کی رسائی نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شمالی اور جنوبی وزیرستان کے تقریباً 3 لاکھ بچے گزشتہ 2 سالوں سے انسداد پولیو کے قطروں سے محروم ہیں، اور پاکستان میں پولیو ویکسینیشن سے انکار کی شرح 0.1% ہے۔ وزیراعظم کے پولیو سے متعلق خصوصی سیل کے سربراہ ڈاکٹر الطاف بوسن کا کہنا تھا کہ جنوبی وزیرستان میں کچھ علاقوں میں پولیو ویکسینیشن شروع کی گئی ہے، تاہم خیبر ایجنسی کے کچھ علاقے اور شمالی وزیرستان میں یہ مہم اب تک شروع نہیں کی جا سکی۔
ہر فورس، ہر ادارہ اس وقت سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ بات یہی ہے کہ فاٹا مینجمنٹ کے تھرو یہ سارا کام کرنا ہوگا، ہمیں یہاں پہ بہت کیئرفلی کام کرنا ہوگا بجائے اس کے کہ بہت بڑا کوئی سیٹ بیک آ جائے۔ اسی لیے یہ ساری صورتحال کو مد نظر رکھ کے ہی سارے چیزوں کو لے جایا جا رہا ہے، مگر ہمیں امید ہے کہ خدا پاک وہ دن ضرور کرے گا کہ جو ہم دنیا کو بتا سکیں گے کہ ہاں ہم نے نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کو بھی کلیئر کر دیا ہے۔
ادھر ڈبلیو ایچ او نے وزارت خارجہ کی ترجمان کے حالیہ ایک بیان پر حکومت پاکستان سے اعتراض کیا، جس میں انہوں نے اقوام متحدہ کے اداروں کو القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی تلاش کے لیے ایبٹ آباد میں چلائی جانے والی جعلی ویکسینیشن مہم سے منسلک کیا۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں طویل پارلیمانی انتخابات مکمل ہو گئے ہیں اور اس کے ابتدائی نتائج کے جائزے لیے جا رہے ہیں۔ اکثر جائزوں کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی کی کارکردگی دوسری جماعتوں سے بہتر رہی ہے اور اس کے جیتنے کے امکانات روشن ہیں۔ نئی دہلی سے رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
انتخابی جائزوں کے نتائج نے پیشین گوئی کی ہے کہ بی جے پی نے نریندر مودی کی قیادت میں الیکشن کے دوران شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور کانگریس کو جو کہ ایک دہائی سے مرکز میں برسر اقتدار تھی، شرمناک شکست کا سامنا ہے۔ ان جائزوں کے مطابق بی جے پی کو 543 رکنی لوک سبھا میں 200 سے زیادہ نشستوں پر کامیابی مل رہی ہے۔ اس کی یہ کارکردگی 1998-99 کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے، جب اسے 182 نشستیں ملی تھیں۔ ٹائمز ناؤ او آر جی کے سروے کے مطابق این ڈی اے کو 249، یو پی اے کو 148 اور دیگر جماعتوں کو 146 نشستیں مل رہی ہیں۔ News24 چانکیہ سروے نے این ڈی اے کو 340، یو پی اے کو 70 اور دیگر کو 133 سیٹیں دی ہیں۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق این ڈی اے کو 261 سے 283، یو پی اے کو 110 سے 120 اور دیگر کو 150 سے 162 نشستیں ملیں گی۔ انڈیا ٹی وی سی ووٹر کے نتائج بتاتے ہیں کہ این ڈی اے کو 289، یو پی اے کو 101 اور دیگر کو 153 سیٹیں مل سکتی ہیں۔ بیشتر سروے نتائج نے عام آدمی پارٹی کو 3 سے 7 نشستیں دی ہیں۔ حکومت سازی کے لیے لوک سبھا میں 272 نشستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کانگریس نے انتخابی جائزوں کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں 16 مئی تک انتظار کرنا چاہیے، جب ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ دگویجے سنگھ، میم افضل اور شکیل احمد وغیرہ نے ان نتائج کو گمراہ کن قرار دیا۔ کانگریس ترجمان میم افضل کے مطابق،
اسٹیٹ کے الیکشن ہوئے تھے، دلی کے اندر بھی بالکل ایسا ہی سروے دکھایا گیا تھا، لیکن آپ کو یاد ہوگا بھارتیہ جنتا پارٹی کی تمام مٹھائیوں کے تھال رکھے کے رکھے رہ گئے تھے اور سرکار نہیں بنا سکتے تھے سنگل لارجسٹ پارٹی ہونے کے باوجود۔ میرا یہ ماننا ہے کہ سینٹر میں بھی شاید بھارتیہ جنتا پارٹی کے مقدر میں وہی ٹریجڈی لکھی ہو جو دلی میں ہوئی تھی۔ سنگل لارجسٹ پارٹی ہونے کے باوجود ممکن ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی سینٹر میں سرکار بنا ہی نہ سکے۔
عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر یوگندر یادو نے کہا کہ نریندر مودی کے امیج کو جس طرح سے چمکایا گیا، اس سے بی جے پی کو فائدہ پہنچا۔
عام آدمی پارٹی میں ودھان سبھا کے چناؤ کے سمے سے دلی میں ووٹ شیئر بڑھایا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ دلی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو راشٹری چناؤ ہونے کا اور نریندر مودی کی جو چمکائی گئی چھوی ہے اس کا فائدہ ملا ہے۔
اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے دعویٰ کیا کہ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کو سب سے زیادہ نشستیں ملیں گی اور اگلی حکومت بنانے میں ملائم سنگھ کا اہم رول ہوگا۔
سماجوادی پارٹی سب سے زیادہ سیٹیں جیتے گی۔ نیتا جی نے کئی بار مہتوپورن بھومیکا نبھائی ہے جہاں سرکاریں بنی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں 80 میں سے جب زیادہ سیٹیں سماجوادی پارٹی کی ہوں گی تو نیتا جی کی بھومیکا بہت مہتوپورن ہوگی۔
بی جے پی کے لیڈر ترون وجے نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی کو 300 سے زیادہ نشستیں ملیں گی،
اور مجھے پورا وشواس ہے کہ جب واستوک پرینام سامنے آئیں گے تو این ڈی اے اور بھاجپا 300 से अधिक सीटें का एक कीर्तिमान स्थापित करेगी।
बीजेपी के तर्जुमान मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक आवाम तब्दीली चाहते थे।
लाखों लाख लोग घंटों घंटों तक नरेंद्र मोदी जी की प्रतीक्षा करना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यक्रमों में अपार भीड़ का इकट्ठा होना, और वो भीड़ जो है वो रिस्पांस कर रही थी। वो भीड़ जो है वो कोई इकट्ठा की भी भीड़ नहीं थी, वो भीड़ थी जो कि इस कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ क्रोध क्रांति का हिस्सा बनी हुई थी, जो सुशासन के स्वर्णिम युग को चाहती थी। तो इसलिए हम जो लोगों में जज्बा था वो जुनून में बदला, और वो वही जुनून जो है वो 16 तारीख को जनादेश में बदलेगा।
सीपीएम लीडर बृंदा करात ने कहा कि आइंदा हुकूमत तीसरे महास की बन सकती है। इंतखाबी जायजों के नतायज आने के बाद बीजेपी और आरएसएस में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में कानून साज असेंबली की मीटिंग की, जिसमें समझा जाता है कि उनके जानशीन के नाम पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने दफ्तर के अमले के साथ मीटिंग करके कामों में ताउन देने पर उनका शुक्रिया अदा किया। वो हफ्ते के रोज अपनी काबीना का आखिरी इजलास तलब करेंगे। हुकूमत की तरफ से उसी रोज उन्हें अलविदा याद दिया जाएगा। इसी दौरान सीनियर बीजेपी लीडर अरुण जेटली ने अपने एक बयान में मनमोहन सिंह की ईमानदारी और काम के तहीं उनकी मेहनत, लगन और खुलूस की सताइश की है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
इराकी दारुलहुकूमत के शिया अक्सरियती इलाकों में मुतअद्दिद कार बम धमाके हुए हैं, जिनमें कम से कम 25 अफराद हलाक और 75 जख्मी हो गए हैं। मंगल के रोज़ बगदाद में कम से कम 8 धमाके हुए। सन 2008 के बाद से इराक को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना है। सदर सिटी में बम धमाकों में कारें जलकर खाक हो गईं और इमारतें तबाह हो गईं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि कम से कम 3,500 शहरी और इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज अहलकार इस सिलसिले में हलाक हुए हैं, और सन 2013 से अब तक 7,800 शहरी तशद्दुद की वारदातों में हलाक हुए हैं। अमरीका ने मशरक़ी यूक्रेन में अलहदगी पसंदों की जानिब से इतवार को कराए जाने वाले रेफरेंडम को इंतशार फैलाने की कोशिश करार देते हुए तस्लीम न करने का ऐलान किया है। पीर को व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान जे कार्नी ने कहा कि अमरीका इन रेफरेंडम के नतीजे तस्लीम नहीं करता। इतवार को मशरक़ी यूक्रेन के दो इलाकों दोनेत्स्क और लुहांस में रूस नवाज अलहदगी पसंदों ने यूक्रेन से आज़ादी के सवाल पर रेफरेंडम मुनक़िद किए थे। अलहदगी पसंदों के मुताबिक रेफरेंडमों में दोनों इलाकों के आवाम की अक्सरियत ने यूक्रेन से आज़ादी के हक में वोट दिया। जर्मनी के वज़ीर ख़ारिजा फ्रैंक वॉल्टर श्टाइनमायर मंगल को यूक्रेन पहुंचे, जहां उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि रवां हफ्ते हुकूमत और दीगर ग्रुपों के दरमियान राउंड टेबल मुज़ाकरात से रूस के हामी अलहदगी पसंदों को गैर मुसल्लह करने में मदद मिलेगी। जर्मनी के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि यूक्रेन के बाज हिस्सों, खासतौर पर मुल्क के शिमाली इलाकों में सूरत हाल बदस्तूर खतरनाक है। ताहम उनका कहना था कि तरजीह 25 मई के सदारती इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा वोटरों की शिरकत को यकीनी बनाना है। यूक्रेन के वज़ीर आज़म के हमराह मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में जर्मनी के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि हम कौमी मुज़ाकरात शुरू करने के लिए आपकी कोशिशों की हिमायत करते हैं। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि इन इक़दामात से मुसल्लह अफराद सरकारी इमारतों का कब्जा छोड़ देंगे, जिसके बाद बतदरीज वह असलहा छोड़ देंगे और हुकूमत की अमलदारी बहाल हो सकेगी। ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में मजीद तफसीलात नीलोफर मुगल से।
दोनेत्स्क इलाके के अलहदगी पसंद लीडर देनिस पुशिलेन दोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक के इलाके को एक आज़ाद रियासत करार दे रहे हैं। दोनेत्स्क अवामी जमहूरिया के लोगों की ख्वाहिश और अपने तारीखी इंसाफ को मद्देनजर रखते हुए हम रूसी फेडरेशन से मुतालबा कर रहे हैं कि वो दोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक की रूसी फेडरेशन में शामिल करने पर गौर करे। दोनेत्स्क और लुहांस्क के अलहदगी पसंदों का कहना है कि इतवार के रोज दो अलहदा रेफरेंडम कराए गए, जिनमें 90% वोटरों ने यूक्रेन से आज़ादी के हक में वोट दिए। यूक्रेन की वजारत खारजा ने इन इंतखाबात को तस्लीम करने से इनकार किया है और कहा है कि मगरबी और यूक्रेनी एजेंसियों के जायजों से जाहिर होता है कि मशरकी हिस्से में रहने वालों की अक्सरियत यूक्रेन के साथ इकट्ठा रहना चाहती है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने भी जोर दिया है कि यूक्रेन की इलाकाई सालमियत को कमजोर करने की कोशिश बंद की जाए। میں ان تمام قوتوں پر زور دیتا ہوں جو یوکرین کے اتحاد، علاقائی سالمیت اور استحکام کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایسا کرنا فوری طور پر بند کر دیں۔ کیف میں حکام بھی بھرپور طاقت، یوکرینی قانون اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے اصولوں کے دائرے میں رہ کر ایسے اقدامات کا جواب دیں۔ امریکہ اور یورپی یونین کا کہنا ہے کہ وہ اتوار کے روز ہونے والے ریفرینڈم کو تسلیم نہیں کرتے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جے کارنی نے کہا ہے کہ واشنگٹن کو اس بات پر مایوسی ہوئی ہے کہ ماسکو نے ان ریفرینڈموں کو رکوانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کیا۔ مسٹر پیوٹن نے ذاتی طور پر ابھی ان ریفرینڈموں پر تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن پیر کے روز کریملن نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ماسکو ان نتائج کا احترام کرتا ہے۔ بیان میں یوکرین کی حکومت اور دونوں علاقوں کے درمیان مذاکرات کے لیے کہا گیا ہے۔ پیر کے روز ہی یورپی یونین نے مزید 13 روسی عہدیداروں اور 2 کمپنیوں پر تعزیرات عائد کی۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق یوکرین میں ماسکو کی فوجی مداخلت سے ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکا، واشنگٹن۔
امریکہ نے نائجیریا میں مغوی طالبات کی تلاش کے لیے فضائی نگرانی کرنے والے طیارے بھیجنے کے ساتھ ساتھ وہاں کی حکومت کو سیٹلائٹ سے حاصل کردہ معلومات بھی فراہم کی ہیں۔ امریکہ کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا ہے کہ اوباما انتظامیہ بغیر ہوا باز کے جاسوس طیارے بھی تعینات کرنے کا سوچ رہی ہے۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس سے۔
امریکہ نے نائجیریا میں 200 سے زیادہ مغوی طالبات کی تلاش کے لیے فضائی نگرانی کرنے والے طیارے بھیجے ہیں۔ یہ طالبات گزشتہ ماہ سے لاپتہ ہیں۔ پیر کے روز اوباما انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ معلومات اکٹھا کرنے کے لیے امریکہ پائلٹ والے طیاروں کا استعمال کر رہا ہے، اور اس نے کمرشل سیٹلائٹ کے ذریعے حاصل کردہ تصاویر نائجیریا کی حکومت کو دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جے کارنی نے نائجیریا میں امریکی ٹیم کی سرگرمیاں بتاتے ہوئے کہا،
There are 5 State Department officials, including a team leader, 2 strategic communications experts, a civilian security expert, medical support officer, 10 department...
وہاں پر محکمہ خارجہ کے 5 عہدیدار موجود ہیں، جن میں ایک ٹیم لیڈر، 2 اسٹریٹجک کمیونیکیشن ماہر، ایک سویلین سیکیورٹی کے ماہر اور ایک طبی ماہر شامل ہیں۔ محکمہ دفاع کے 10 افراد جو پہلے ہی نائجیریا میں موجود تھے، انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اغوا کاروں کے ردعمل میں جاری کارروائیوں میں تعاون مہیا کرے۔ اس کے علاوہ یو ایس افریقہ کمانڈ کے 7 مزید مشیر اور ساتھ ہی ایف بی آئی کے 4 عہدیدار بھی وہاں موجود ہیں، جو محفوظ بازیابی، مذاکرات اور مستقبل میں اغوا کی کارروائیوں کو روکنے کے ماہر ہیں۔ جے کارنی نے مزید بتایا کہ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے اسلامک انتہا پسند گروپ بوکو حرام کی طرف سے جاری کردہ ایک ویڈیو دیکھی ہے، جن میں درجنوں مغوی طالبات کو دکھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خفیہ اداروں کے افراد اس ویڈیو کا بغور جائزہ لے رہے ہیں تاکہ لڑکیوں کی بازیابی کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس ویڈیو میں کالے اور بھورے رنگ میں ملبوس تقریباً 100 لڑکیوں کو ایک نامعلوم جگہ پر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ویڈیو میں بوکو حرام کے رہنما ابوبکر شکاو کو یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ اس وقت تک لڑکیوں کو آزاد نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ان کے قیدی ساتھیوں کو رہا نہیں کیا جاتا۔ اس وقت بوکو حرام کے سینکڑوں انتہا پسند نائجیریا کی جیلوں میں بند ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نیو یارک میں 9/11 کے دہشت گرد حملے کی یادیں بہت سے امریکیوں کے دل سے ابھی تک محو نہیں ہوئی ہیں۔ ایک نیا ورلڈ ٹریڈ سینٹر اسی جگہ بہت جلد کھول دیا جائے گا جہاں قائم پہلے سینٹر کو اس حملے میں تباہ کر دیا گیا تھا۔ یہ بھی منصوبہ ہے کہ اس نئے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نزدیک ہی مسلمانوں کے لیے مسجد اور کمیونٹی سینٹر تعمیر کیا جائے گا۔ یہ کمیونٹی سینٹر مزید متبدل اور جدت پسند نمونہ ہوگا بنسبت اس منصوبے کے جو تنازعات کے نظر ہو گیا۔ نیو یارک سے برنارڈ شسمن کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
11 ستمبر کے حملے کے 13 برسوں بعد نیا ورلڈ ٹریڈ سینٹر تکمیل کے قریب ہے۔ گراؤنڈ زیرو سے محض 3 بلاک کے فاصلے پر ایک میوزیم کے ساتھ مسلم کمیونٹی سینٹر اور مسجد بھی تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے۔ اگرچہ کمیونٹی سینٹر کا یہ منصوبہ پہلے منصوبے کی نسبت محدود کیا گیا ہے، لیکن یہ بھی متنازع سمجھا جا رہا ہے۔ ایک 3 منزلہ عمارت کی تجویز ہے جس میں ایک چھوٹی مسجد، کمیونٹی سینٹر اور ایک عجائب گھر ہوگا جو اسلام کی تاریخ کے لیے مختص ہوگا۔ امام طیب عبدالرشید جو اسلامک لیڈرشپ کونسل کے صدر ہیں کہتے ہیں کہ اس منصوبے کو اسلام کے مکمل بیان کا غماز ہونا چاہیے.
اسلام itself as one of the three global Abrahamic,
وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام بذات خود تین ابراہیمی روایات میں سے ایک ہے, اور میں اس وقت توجہ اس بات پر دوں گا کہ مباحثے اور امریکہ کے اندر مسلمانوں کی صحیح تصویر کشی کی ضرورت ہے, اور بالخصوص نیو یارک شہر کے اندر. سال 2010 میں گراؤنڈ زیرو کے نزدیک جہاں یہ کمیونٹی سینٹر تعمیر ہونا تھا, وہاں پہلے منصوبے کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے تھے. اس منصوبے میں 15 منزلہ مسلم کمیونٹی سینٹر کا اور مسجد کا مطالبہ کیا گیا تھا. مظاہرین کا, جن میں 9/11 میں مارے جانے والے افراد کے رشتہ دار بھی شامل تھے, کہنا تھا کہ گراؤنڈ زیرو کے نزدیک کی اسلامک کمپلیکس کی تعمیر ایک غیر حساس اقدام ہے. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ ہم مذہبی آزادیوں کے لیے کھلا دل رکھتے ہیں, لیکن اس جگہ پر نہیں. ابتدائی منصوبے کو, جسے پارک 51 کا نام دیا گیا تھا, ترک کر دیا گیا, لیکن نئے منصوبے کو بھی مخالفت کا سامنا ہے, حالانکہ اس کی تفصیلات ابھی منظر عام پر نہیں آئی ہیں. پیمیلا گیلر امریکن فریڈم ڈیفینس انیشیٹو کی صدر ہیں. وہ کہتی ہیں,
What we need is more candor about jihad and the jihadic doctrine.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ایماندارانہ بات ہے, ہمیں جہاد اور جہادی فلسفے کے بارے میں واضح نقطہ نظر چاہیے ہے. کیا یہ میوزیم 1400 برسوں میں لڑی جانے والی جہادی جنگوں, زمینوں پر تصرف, ثقافتی بربادی اور غلامی کو اجاگر کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس پر سفیدی پھیر دے گا, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ گراؤنڈ زیرو کے نزدیک اس کی تعمیر غیر مناسب ہے. ہمیں منصوبے کو دیکھنا پڑے گا. کینیڈا سے آنے والے کالج کے طلبہ اور پروفیسرز کے گروپ کو اس جگہ پر ایک ڈیویلپر کی جانب سے غیر معمولی بریفنگ دی گئی. الیگزینڈرا بائن جو مذہبی علوم کی پروفیسر ہیں, ان کے مطابق اسلام کی زندہ تاریخ کمیونٹی اور دنیا کے لیے ضروری ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ مسلمان اس وقت سے امریکہ میں ہیں جب یہاں غلاموں کو لایا گیا تھا. چونکہ مسلمان اولین امریکیوں میں سے تھے, وہ امریکی کلچر کے ایک اہم حصے کے طور پر چلتے آ رہے ہیں. ڈیولپر نے منصوبے کی مکمل تفصیل نہیں بتائی ہے, اور نہ ہی یہ کہ اس کے لیے فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں, لیکن ان کا اصرار ہے کہ پاس موجود عمارتوں میں سے بہت سی عمارتیں جلد منہدم کر دی جائیں گی, اور ایسے دلکش تعمیری نمونے ان کی جگہ لیں گے جن میں اسلام کے عقیدے اور اس کے فن و ثقافت کو اجاگر کیا جائے گا. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ, میں ہوں شہناز نفیس. سامعین, سٹریس یعنی ذہنی دباؤ اگرچہ ایک انفرادی عمل ہے, لیکن نفسیات سے وابستہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ذہنی دباؤ آج ایک متعدی مرض کی صورت اختیار کر گیا ہے. نئی تحقیق کے مطابق, کسی شخص کو پریشان صورتحال میں دیکھنا ہمارے جسم میں دباؤ کے ہارمون کی زیادہ مقدار پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. ماہرین کے مطابق, ذہنی دباؤ کو آج کل صحت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں میں دیگر نفسیاتی امراض مثلاً افسردگی اور بے چینی جیسے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے. جرمنی سے تعلق رکھنے والے محققین کا کہنا ہے کہ ذہنی دباؤ کے اثرات کو صرف اس وقت محسوس نہیں کیا جاتا جب کوئی ساتھی یا قریبی عزیز مصیبت میں مبتلا ہو, بلکہ ٹی وی ڈرامے کے کردار یا کسی اجنبی کی پریشانی بھی دیکھنے والے کو ذہنی دباؤ کا شکار بنا دیتی ہے. محققین نے کہا ہے کہ جدید معاشرے میں ذہنی دباؤ کسی متعدی مرض کی طرح ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہو رہا ہے, حتیٰ کہ پرسکون زندگی گزارنے والے افراد بھی ہر روز ملازمت پر یا گھر میں ٹی وی شوز کے ذریعے کسی نہ کسی ذہنی دباؤ میں مبتلا شخص سے رابطے میں رہتے ہیں. ماہر نفسیات ڈاکٹر ویرونیکا اس تحقیق کے مصنفین میں سے ایک ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ذہنی دباؤ یا سٹریس ایک وقتی کیفیت کا نام ہے, جو دائمی مرض کی صورت اختیار کر لینے پر ایک سنگین مسئلہ بن جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ارتقائی ایام میں جسم میں دباؤ کے ہارمون یعنی کارٹیسول کا زیادہ مقدار میں اخراج مثبت مقاصد کے لیے تھا, کیونکہ اس وقت غیر محفوظ ماحول اور خطروں کا مقابلہ کرنے کے لیے جسم میں اضافی سٹریس ہارمون کارٹیسول کی ضرورت تھی, جو انہیں متحرک رکھتا تھا. تاہم اب حالیہ تحقیق کے مطابق, جسم میں ہر وقت دباؤ کے ہارمون کی سطح کا زیادہ ہونا صحیح نہیں ہوتا, اور اس سے ہماری قوت مدافعت پر برا اثر پڑتا ہے. ڈاکٹر ویرونیکا مزید کہتی ہیں کہ ذہنی دباؤ کے اثرات کو صرف ساتھی کی پریشانی پر ہی محسوس نہیں کیا گیا، بلکہ تحقیق سے یہ پتا چلا کہ ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں مصائب کی عکاسی پیش کرنے والے کرداروں سے بھی ناظرین میں سٹریس منتقل ہوتا ہے۔ انہوں نے نتیجے کے حوالے سے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ دوسروں کی غمگساری کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ذہنی دباؤ کو سٹریس ہارمون یعنی کارٹیسول کے اخراج کی شکل میں جانچنا ہمارے لیے بھی کافی حیران کن تھا، اور یہ کہ اس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ہنگو میں 2 اساتذہ کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کے یہ اساتذہ تدریس کے لیے اسکول جا رہے تھے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
قبائلی علاقوں سے ملحقہ ضلع ہنگو میں پولیس حکام نے بتایا کہ سرکاری اسکول کے اساتذہ کو گلباغ کے علاقے میں پہلے سے گھات لگائے مسلح افراد نے خودکار ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے بعد حملہ آور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، تاہم پولیس نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے ان کی تلاش شروع کر دی۔ ہنگو کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس سعید خان نے وائس آف امریکہ کو اس واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
7:30 اسکول لگتا ہے تو یہ اسکول سے بس جانے کے لیے تقریباً 7:30 سے کچھ چند منٹ پہلے اسی راستے سے گزر رہے تھے کہ راستے میں نامعلوم کسان نے ان پہ فائر کر دی۔ ابھی پرچہ دیا گیا ہے، تفتیش جاری ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ملزمان کا پتہ چل جائے گا۔
اساتذہ کے قتل کے خلاف اسکول کے طالب علموں نے احتجاج بھی کیا، جس میں بعد ازاں مقامی لوگ بھی شامل ہو گئے۔ ہنگو فرقہ وارانہ تشدد کی لپیٹ میں بھی رہا ہے، تاہم اس تازہ واقعے کے محرکات کے بارے میں فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ اس سے قبل بھی ضلع ہنگو میں اساتذہ کو مسلح افراد حملوں کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ رواں سال کے اوائل میں ایک مضافاتی علاقے میں 3 اساتذہ کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ فوری طور پر اس واقعے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی، لیکن شمال مغربی صوبے اور اس سے ملحقہ قبائلی علاقوں میں شدت پسند ماضی میں بھی سیکورٹی فورسز سرکاری تنصیبات و اہلکاروں اور تعلیمی اداروں کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ ادھر پشاور میں صوبے کی سابق حکمران جماعت عوامی نیشنل پارٹی کے ایک مقامی رہنما کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق سابق کونسلر انوار الحق کو کوہاٹی گیٹ کے علاقے میں ان کی دکان پر فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنوں نے اس واقعے کے خلاف احتجاج بھی کیا اور صوبائی حکومت سے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے عہدیداروں اور کارکنوں کو اس سے قبل بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ کے خصوصی ایلچی ایس کے لالمبا نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے مسئلے پر خفیہ مذاکرات جاری ہیں اور لائن آف کنٹرول کے بارے میں اتفاق رائے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سری نگر سے یہ رپورٹ دی ہے یوسف جمیل نے۔
سبکدوش ہونے والے بھارتی وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے خصوصی ایلچی ستندر کے لالمبا نے منگل کو انکشاف کیا کہ نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان مسئلہ کشمیر پر خفیہ مذاکرات میں خالیہ مہینوں میں کسی تیسرے فریق کی شرکت یا اسے باخبر کیے بغیر تیزی لائی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ بھارت یہ پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ سرحدوں کا دوبارہ تعین نہیں ہو سکتا، اس لیے متنازفی کشمیر کو بھارت اور پاکستان کے درمیان تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول کو مستقل سرحد میں تبدیل کرنا ناگزیر ہے۔ تاہم انہوں نے وضاحت کی کہ وہ ایسا ذاتی حیثیت سے کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے الفاظ میں، ماضی کے واقعات، تاریخ، جذبات، اختلافات، تشدد، جنگ و جدل اور مذاکرات میں ناکامی کو مد نظر رکھتے ہوئے کشمیر کے حل کے لیے کسی خاص آؤٹ لائن کا تعین کرنا آسان نہیں، لیکن گزشتہ 60 دہائیاں یہ صاف کر دیتی ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جنگ، دباؤ یا تشدد کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا۔ لامبا نے مزید کہا کہ اگر بھارت اور پاکستان اپنے اپنے موقف پر اڑے رہتے ہیں تو یہ پہلے ہی سب پر عیاں ہو چکا ہے کہ اس سے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا۔ لامبا سری نگر میں کشمیر یونیورسٹی کے اہتمام سے ہونے والے ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے، جس کا عنوان تھا جموں کشمیر پر بھارت اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کا تاریخی پہلو۔ بھارتی کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جنہوں نے سیمینار کی افتتاحی تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، کہا کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ نئی دہلی نے کشمیر پر اپنے پرانے اور تاریخی موقف میں تبدیلی نہیں لائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھارتی پارلیمان کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ کشمیر کے دونوں حصوں کو ملا کر انہیں بھارت کا حتمی حصہ بنانے کے لیے لائحہ عمل ترتیب دے، لیکن اب نئی دہلی سرحدوں کو غیر متعلقہ قرار دے کر ان کے اثر نو تعین کو خارج از امکان قرار دے رہی ہے۔ عمر عبداللہ نے امید ظاہر کی نئی دہلی میں قائم ہونے والی نئی حکومت پاکستان کے ساتھ کشمیر پر بیک چینلز کے ذریعے ہونے والے مذاکرات کو نہ صرف جاری رکھے گی بلکہ ان میں پیش رفت کو یقینی بنانے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ صدر پرویز مشرف کے دور اقتدار میں اس سلسلے میں اور طرفین کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے جس انداز اور جس رفتار سے پیش رفت ہو رہی تھی، صدر آصف زرداری کے دور صدارت میں اسے جاری نہیں رکھا جا سکا۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے کہ چین نے جنوبی بحیرہ چین کے ایک علاقے میں تیل کی کھدائی کا سامان نصب کیا ہے۔ اس علاقے پر ویتنام بھی دعویدار ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب چین کی فوج کے سربراہ امریکہ کے دورے پر آ رہے ہیں، جو امریکہ چین فوجی تعاون میں اضافے اور سمندری امور میں کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں کی کڑی ہے۔ بیجنگ کی طرف سے تیل کی تلاش کے لیے تنصیبات یہاں نصب کرنے کے بعد سے چینی اور ویتنامی بحری جہازوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان خاتون جین ساکی نے کہا کہ جان کیری نے چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے اس اقدام کو اشتعال انگیز اور جارحانہ قرار دیا۔ چین کی وزارت خارجہ نے جواب میں کہا کہ وانگ یی نے کیری پر زور دیا کہ وہ چین کے بارے میں بات کرتے ہوئے حقائق کو پیش نظر رکھیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چینی فوج کے چیف آف اسٹاف جنرل فانگ فینگ ہوئی کے امریکہ کے دورے میں ممکنہ طور پر یہ اختلافی مسائل سر بحث آئیں گے۔ چین کے سرکاری اخبار چائنا ڈیلی نے کہا ہے کہ اس دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان قریبی فوجی تعاون کی خواہش کو اجاگر کیا جائے گا۔ اسرائیل کی ایک عدالت نے ملک کے سابق وزیر اعظم اہد اولمرت کو بدعنوانی کے جرم میں 6 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اہد اولمرت پر الزام تھا کہ وہ بحیثیت یروشلم کے میئر کے بدعنوانی کے مرتکب ہوئے تھے۔ اولمرت منگل کے روز تل ابیب کی عدالت میں موجود تھے۔ جب ان کو سزا سنائی گئی تو وہ عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے۔ سابق وزیر اعظم کے وکیل ایلی زویر کا کہنا تھا،
عونش خمور مود، گام خلق بھی امیلیم شامار شفیتم خبروت مود۔
سابق وزیر اعظم کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ ان کے موکل بے گناہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو وہ بدعنوانی کے مرتکب ہوئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے کوئی رشوت وصول کی، اور وہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں اور ہم اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے۔ عدالت نے 31 مارچ کو اپنے فیصلے میں اولمرت کو یروشلم میں مقدس زمین پر تعمیرات میں مدد دینے کے لیے $160,000 کی رشوت لینے کا مجرم قرار دیا تھا۔ اولمرت سن 2006 سے 2008 تک اسرائیل کے وزیر اعظم رہے، لیکن انہیں بدعنوانی کے الزامات کی وجہ سے مستعفی ہونا پڑا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ جنوبی سوڈان کے صدر سلوا کیر اور باغی لیڈر ریاک مشار کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک میں امن کے عمل کو تیز کریں۔ مسٹر بن پیر کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کر رہے تھے۔
Since the crisis began 5 months ago, many thousands of South Sudanese have been killed.
بن کی مون کہہ رہے ہیں کہ 5 ماہ قبل شروع ہونے والے پرتشدد بحران میں کئی ہزار جنوبی سوڈانی ہلاک ہو گئے۔ دونوں جانب سے تشدد کیا گیا، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے اور تقریباً 50 لاکھ لوگوں کو انسانی ہمدردی کی اشیاء کی سخت ضرورت ہے۔ اگر یہ لڑائی جاری رہتی ہے تو 12 کروڑ جنوبی سوڈانیوں میں سے نصف اس سال کے اختتام تک یا تو بے گھر ہو جائیں گے، غیر ملک پناہ گزین ہوں گے، یا بھوک اور افلاس سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ انہیں جنوبی سوڈان میں فائر بندی کے اس معاہدے کی خلاف ورزی پر تشویش ہے جس پر جمعے کو ایتھوپیا کے دارالحکومت میں دستخط ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ سے وائس آف امریکہ کی مارگریٹ بشیر کی رپورٹ کے ساتھ مزید تفصیلات مدثرہ منظر کی زبانی۔
مسٹر بان کی مون نے پیر کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کہا کہ سوڈان میں حالات بہتر کرنے اور وہ تشدد ختم کرنے کے لیے جو دسمبر سے اب تک ہزاروں شہریوں کی جان لے چکا ہے، صدر سلوا کیر اور اپوزیشن لیڈر ریاک مشار کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا،
If the conflict continues, half of the South Sudan's 12 million people will either be displaced internally.
اگر تنازع جاری رہتا ہے تو سال کے آخر تک جنوبی سوڈان کے 1,20,00,000 باشندوں میں سے نصف یا تو ملک کے اندر بے گھر ہو جائیں گے, بیرون ملک پناہ لیں گے, بھوک کا شکار ہو جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے. جنوبی سوڈان کے دونوں لیڈروں نے جمعے کو ادیس ابابا میں ملاقات کی تھی اور امن کے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے, مگر حالیہ دنوں میں لڑائی پھر چھڑ گئی ہے جس میں دونوں فریق ایک دوسرے پر معاہدہ توڑنے کا الزام لگا رہے ہیں. سیکرٹری جنرل نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ اب یہ دونوں لیڈروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی طاقت کو بھلا کر امن قائم کرنے میں تیزی لائیں.
And I ask the Security Council, they should continuously be engaged and render strong political
میں نے سلامتی کونسل سے کہا ہے کہ بہت محتاط انداز میں بات چیت کرتے ہوئے سیاسی سطح پر سخت پیغامات بھیجے جائیں جن میں ضروری اقدامات بھی شامل ہیں. ضروری اقدامات کے الفاظ عموماً سفارتی سطح پر تعزیروں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اقوام متحدہ کے مشن نے ملک بھر میں اپنی بیسس پر ہنگامی پناہ کے متلاشی 80,000 بے گھر افراد کو جگہ دی ہے. مسٹر بان نے کہا کہ یہ اڈے پناہ گزین کیمپ نہیں بنیں گے, تاہم اقوام متحدہ کی کوشش ہے کہ یہ محفوظ تر ہوں اور حفظان صحت کے مطابق بھی. 20 مئی کو اقوام متحدہ اور ناروے مل کر ایک کانفرنس کی میزبانی کریں گے جو جنوبی سوڈان کے لیے احتیاط سے متعلق ہوگی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایمنیسٹی حقوق کے گروپ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق دنیا بھر میں بہت سی حکومتیں 1984 میں ایزا رسانی کے موضوع پر ہونے والے اقوام متحدہ کے کنونشن میں کیے گئے وعدے پر عمل درآمد میں ناکام ہو رہی ہیں. یہ گروپ اسٹاپ ٹارچر یعنی ایزا رسانی بند کرو کے عنوان سے ایک مہم کا آغاز کر رہا ہے. لندن سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہینری ریزویل کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد.
نائجیریا کی بندرگاہ ہارکورٹ خطے کا تیل سے مالا مال علاقہ ہے جہاں اس سود مند صنعت سے ابھی بہت سے نائجیرین کو فائدہ اٹھانا ہے. نائجیریا میں غربت اور جرائم کی شرح بہت بلند ہے. سرگرم کارکنوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور گرفتار کیے گئے افراد پر تشدد کے لیے حکام کو مرد الزام ٹھہرایا ہے. اس شہر سے تعلق رکھنے والے جسٹن لیوما, جنہیں مسٹر ہیومن رائٹس کے نام سے جانا جاتا ہے, ہرس ڈیف گروپ کے ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے ایزا رسانی کے واقعات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ نائجیریا کی پولیس نے مبینہ طور پر گرفتار کیے جانے والے ایک شخص کو جس پر اغوا کا الزام تھا کس طرح تشدد کا نشانہ بنایا. مسٹر لیوما کہتے ہیں کہ خود کئی موقعوں پر انہیں بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. نائجیریا کے حکام نے ان الزامات کی تردید کی ہے. 3 عشرے قبل 150 سے زیادہ ملکوں نے ایزا رسانی کے خلاف اقوام متحدہ کے کنونشن پر دستخط کیے تھے. تاہم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق نائجیریا جیسے کئی ملک اپنے عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ایمنیسٹی کے ڈائریکٹر آف لا اینڈ پالیسی مسٹر مائیکل بوکینک کہتے ہیں کہ کئی معاملات میں ہم جس بارے میں بات کر رہے ہیں اسے ان ممالک میں ایزا رسانی کو ایک سوچے سمجھے نظام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, لہذا کاغذوں پر لکھے وعدوں اور عمل میں بہت فرق ہے. ایمنیسٹی کے جائزے کے مطابق چین اور بھارت میں 4 میں سے 3 افراد نے کہا ہے کہ بعض اوقات ایزا رسانی عوام کے تحفظ کے لیے ضروری ہے. اس حوالے سے سب سے کم تر سطح یونان میں پائی گئی, جہاں 10 میں سے صرف 1 شخص نے یہ کہا کہ ایزا رسانی کبھی کبھی ضروری ہوتی ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
تھائی لینڈ میں قائم مقام وزیر اعظم نے پہلی بار نامہ نگاروں سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ موجودہ بحران کا واحد حل انتخابات ہیں. بینکاک سے اسٹیو ہرمن کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
بینکاک کے لمپینی پارک میں مظاہرین نے ڈیرے ڈال دیے ہیں. یہ جگہ اقوام متحدہ کے دفتر, فوج کے صدر دفاتر اور سرکاری عمارتوں کے قریب ہے. پچھلے ہفتے عبوری وزیر اعظم کے طور پر مسٹر نیوا ٹھمرونگ بوم شنگ پیسن نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں. انہوں نے غیر ملکی صحافیوں کو بتایا کہ حکومت اب تک مظاہرین کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر رہی ہے. ہم تشدد کو بھڑکانا نہیں چاہتے, ہم مزید ہلاکتیں نہیں چاہتے اور ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. قائم مقام وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ قانونی طور پر ہم اس وقت تک حکومت سنبھالے رکھیں گے جب تک کہ نئے انتخابات نہیں ہو جاتے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عبوری حکومت بدھ کے دن الیکشن کمیشن سے بات چیت کرے گی اور 20 جولائی کو انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف حزب مخالف ڈیموکریٹک پارٹی نے اب تک اس میں شرکت کا عندیہ نہیں دیا ہے۔ مظاہرین کے لیڈروں نے قائم مقام حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ سینٹ، جج اور الیکشن کمیشن نئی حکومت کا فیصلہ کریں۔ ان کے ترجمان اکانات پرومفان کا کہنا ہے،
We're just hoping that those that have the power, for example, the Senate, will come together with the people and trying to...
ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ادارے جن کے پاس طاقت ہے، مثلا سینٹ، وہ مل کر ایک نئی حکومت کے قیام کا فیصلہ کریں گے، ایسی حکومت جو موجودہ مسائل کو فوری طور پر حل کر سکے۔ نامہ نگاروں نے قائم مقام وزیر اعظم سے یہ بھی سوال کیا کہ کیا ملک میں تقسیم بڑھ جائے گی؟ اس کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ خانہ جنگی کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری رواں ہفتے فلسطین کے صدر محمود عباس سے ملاقات کریں گے، جس میں امکان ہے کہ مشرق وسطی امن مذاکرات کی بحالی کے امکانات زیر غور آئیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ ملاقات جمعرات کو برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں ہوگی۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب امریکی کوششوں سے جاری اسرائیل اور فلسطین کے درمیان براہ راست مذاکرات کا سلسلہ معطل ہوئے ایک ماہ ہونے کو آ رہا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اور فلسطینی صدر کے درمیان ہونے والی ملاقات میں گفتگو کا محور امریکہ اور فلسطین کے باہمی تعلقات رہیں گے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق توقع ہے کہ دوران ملاقات امریکی وزیر خارجہ، فلسطینی اتھارٹی اور اسلام پسند مزاحمتی تنظیم حماس کے درمیان حال ہی میں ہونے والی مفاہمت کا معاملہ بھی اٹھائیں گے۔ امریکہ حماس کو دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے اور خبردار کر چکا ہے کہ اگر مفاہمتی سمجھوتے کے تحت حماس اور فلسطینی اتھارٹی کے درمیان اشتراک عمل ہوا تو امریکہ فلسطینی حکومت کی امداد روک دے گا۔ امریکی کانگریس کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی حکومت کی جانب سے فلسطینی اتھارٹی کو سالانہ $50 کروڑ تک امداد دی جاتی ہے، لیکن اگر حماس فلسطینی حکومت میں شامل ہو گئی تو امریکی قانون کے تحت فلسطینی اتھارٹی کو امداد نہیں دی جا سکے گی، کیونکہ اس صورت میں اس امداد تک ایک ایسی تنظیم کو بھی رسائی حاصل ہوگی جسے امریکہ دہشت گرد قرار دے چکا ہے۔ پیر کو واشنگٹن میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے محکمہ خارجہ کے ترجمان جین ساکی نے بتایا کہ مشرق وسطی امن مذاکرات کی بحالی کا امکان موجود ہے، لیکن فلسطینی صدر کے ساتھ امریکی وزیر خارجہ کی ملاقات کا مقصد امریکہ اور فلسطین کے باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ واشنگٹن مونیومنٹ یعنی واشنگٹن یادگار کو امریکی دارالحکومت کی پہچان کہا جاتا ہے، مگر گزشتہ 3 برس سے امریکہ کی یہ یادگار عوام کے لیے بند تھی۔ سن 2011 میں اگست کے مہینے میں واشنگٹن میں 5.8 شدت کے زلزلے کے باعث اس 130 سال پرانی عمارت کو نقصان پہنچا تھا اور گزشتہ 3 برسوں سے اسے مرمت کے کام کی غرض سے عام لوگوں کے لیے بند رکھا گیا تھا۔ واشنگٹن مونیومنٹ کی لمبائی 170 میٹر ہے اور زلزلے کے باعث اس میں 150 سے زائد دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ واشنگٹن کے نیشنل مال پر واقع اس مونیومنٹ کو اس وقت نقصان پہنچا تھا جب زلزلے کے باعث اس کے در و دیوار ہل کر رہ گئے تھے۔ زلزلے کی وجہ سے مونیومنٹ میں جگہ جگہ دراڑیں پڑ گئی تھیں اور کئی جگہوں پر پتھر بھی ٹوٹ گئے تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ نے شام کی مخلوط حزب مخالف یعنی ایس او سی اور ان کے صدر احمد جاربا کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ ایس او سی کے لیڈروں نے حال ہی میں امریکہ کا دورہ کیا ہے۔ یہ حزب مخالف شام کے اندر عبوری حکومت قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ مقامی نظام حکومت کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو سکے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم ہو سکے اور آزاد کرائے گئے کچھ علاقوں میں بنیادی سہولتوں کو بحال کیا جائے۔ معتدل مخلوط حزب مخالف کو بااختیار بنانے کے لیے امریکہ نے اب تہیہ کر لیا ہے کہ امریکہ میں ایس او سی کے نمائندہ دفتروں کو غیر ملکی مشنز کا درجہ دے دیا جائے گا۔ یہ اقدام فارن مشنز ایکٹ کے تحت اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ نامزدگی اس بات کی عکاس ہے کہ امریکہ ایس او سی کے ساتھ شراکت داری کر رہا ہے کیونکہ وہ شام کے عوام کی جائز نمائندہ ہے۔ امریکہ میں مقیم شام کے شہریوں کے ساتھ رابطوں کو بھی فروغ دیا جائے گا۔ دوم محکمہ خارجہ امریکی کانگریس کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے کہ 2,70,00,000 ڈالر غیر مہلک امداد کے طور پر دیے جائیں۔ اس طرح امریکہ شام کے شہریوں کے لیے کل 28,70,00,000 ڈالر کی امداد فراہم کرے گا۔ اس امداد کا مقصد فوری ضرورت کے آلات اور سامان بہم پہنچانا ہے، جس میں خوراک کے تھیلے، جنریٹرز، ٹرک اور ریسکیو سپلائی کا سامان ہوگا۔ اسی رقم سے سول ڈیفنس کی کوششوں میں مدد کے لیے تلاش اور زندگی بچانے کی کٹس، دیگر حفاظتی اور مواصلاتی آلات بھی خریدے جائیں گے۔ مالی اور تکنیکی امداد شام کے آزاد میڈیا کو بھی دی جائے گی، جس میں 13 ریڈیو اور ٹیلیویژن اسٹیشن شامل ہیں۔ اس فنڈ میں سے شام کے اندر مقامی کونسلوں کے 250 سے زیادہ نمائندوں کو طرز حکمرانی کی تربیت دی جائے گی اور انہیں مواصلاتی آلات دیے جائیں گے تاکہ بنیادی خدمات فراہم کرنے کی صلاحیتوں کو بہتر بنایا جا سکے۔ امریکہ آزاد شامی فوج کے کمانڈروں کو غیر مہلک امداد کی ترسیل میں بھی اضافہ کر رہا ہے۔ شام کی سپریم فوجی کونسل کے اشتراک سے امریکہ 8,00,000,000 ڈالر کے غیر مہلک آلات اور سامان دے رہا ہے۔ 50,00,000 ڈالر مالیت کی پہلی کھیپ اپریل میں فراہم کی جا چکی ہے۔ ان آلات اور سامان میں مال برداری کے ٹرک، ایمبولینسز اور تعمیراتی کام میں استعمال ہونے والی گاڑیاں شامل ہیں۔ اگلے چند ہفتوں کے دوران مزید خوراک، گاڑیاں اور طبی سامان بھی بھیجا جا رہا ہے۔ امریکہ شام کے صدر بشار الاسد کی جانب سے یک طرفہ طور پر صدارتی انتخابات کی کوششوں کو بھی مسترد کرتا ہے۔ شام کے بحران کا سیاسی طور پر تصفیہ ہی واحد حل ہے جس کے ذریعے قاتل اسد حکومت کا خاتمہ ہو اور ایک ایسی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے جو شام کے عوام کے مفادات کی دیکھ بھال کرنے کی اہل ہو۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ واشنگٹن مونومنٹ کو مرمت کے بعد سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ واشنگٹن مونومنٹ کو امریکی دارالحکومت کی پہچان کہا جاتا ہے، مگر گزشتہ 3 برسوں سے امریکہ کی یہ یادگار عوام کے لیے بند تھی۔ 2011 میں اگست کے مہینے میں واشنگٹن میں 5.8 شدت کے زلزلے کے باعث اس 130 سال پرانی عمارت کو نقصان پہنچا تھا اور گزشتہ 3 برسوں سے اسے مرمت کے کام کی غرض سے عام لوگوں کے لیے بند رکھا گیا تھا۔ واشنگٹن مونومنٹ کی لمبائی 170 میٹر ہے اور زلزلے کے باعث اس میں 150 سے زیادہ دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ واشنگٹن کے نیشنل مال پر واقع اس مونومنٹ کو اس وقت نقصان پہنچا تھا جب زلزلے کے باعث اس کے در و دیوار ہل کر رہ گئے۔ زلزلے کی وجہ سے مونومنٹ میں جگہ جگہ دراڑیں پڑ گئیں اور کئی جگہوں پر پتھر بھی ٹوٹ کر گرے۔ اس وقت مونومنٹ کی سیر کرنے والے سیاحوں کو پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی لگے تھے، مگر تمام سیاحوں کو بحفاظت نکال لیا گیا تھا۔ زلزلے کے بعد واشنگٹن مونومنٹ کی عمارت کے جائزے میں دراڑوں، دیواروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گرنے کے ساتھ ساتھ کئی پتھروں کے اپنی جگہ سے ہلنے کے بارے میں بھی معلوم ہوا تھا۔ عمارت کی مرمت کیے بغیر اسے عوام کے لیے کھولنا ممکن نہیں تھا۔ واشنگٹن مونومنٹ کی مرمت پر $15 ملین کا خرچ آیا۔ واشنگٹن مونومنٹ کی مرمت کا آدھا خرچ معروف کاروباری شخصیت ڈیوڈ رابنسن کی جانب سے ادا کیا گیا۔ واشنگٹن کے نیشنل مال اور میموریل پارک سے منسلک جیمس پیری کا کہنا ہے کہ 2011 میں آنے والے زلزلے سے ہونے والا زیادہ تر نقصان اوپر کے حصے میں ہوا تھا۔
Most of the earthquake damage that this building sustained back in 2011 was at the upper levels of the monument. So that required
اس حصے کی مرمت کے لیے بہت جدید سسٹم کے ساتھ ساتھ ماہرین کی ٹیم کی ضرورت تھی جو یہاں آ کر اس کی مرمت کرتے۔ واشنگٹن مونومنٹ میں چند نئی نمائشوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے اور سیاح پہلے کی طرح اب بھی اس عمارت کے اوپر کے حصے میں جا سکیں گے۔ واشنگٹن مونومنٹ دراصل امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی تعمیر کا آغاز
1848 میں ہوا تھا۔ دوران تعمیر بہت سی مشکلات بھی درپیش آئیں۔ اس وقت ذاتی حیثیت میں تعمیر کیے جانے والے اس مونومنٹ کے لیے پہلے تو فنڈ کم پڑ گئے، جبکہ اس کے بعد امریکی خانہ جنگی کے باعث بھی تعمیر کے کام میں رکاوٹ پیش آئی، حتیٰ کہ امریکی کانگریس نے 1876 میں واشنگٹن مونومنٹ کی مرمت کے لیے دوبارہ آغاز کی باقاعدہ اجازت دی۔ واشنگٹن مونومنٹ کی تعمیر 1884 میں مکمل ہوئی۔ 1889 تک، جب تک کہ پیرس میں ایفل ٹاور تعمیر نہیں کیا گیا تھا، واشنگٹن مونومنٹ کو دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا درجہ حاصل تھا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میں ایک پاکستانی، امریکہ میں پلی بڑھی، یہاں کے رسم و رواج میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں کے تجربات نے مجھے بہت کچھ سکھایا، مگر جیسے ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں اور ہر کہانی کے دو پہلو، اسی طرح امریکہ میں میری شناخت کے اور بھی کئی پہلو ہیں۔ میں ہوں عائشہ گلانی، تو آئیے میرے ساتھ میرے اس نئے سفر پر وی او اے اردو سروس کی نئی پیشکش کہانی پاکستانی میں۔
شردھا اور ورن، نئی فلمی جوڑی کا نیا کمال، تفصیلات فکر و فن میں۔
او میری جا، تیرا یوں مسکرانا تو غلط بات ہے۔
لیجیے، سن 2014 کی نئی فلمی جوڑی اسکرین پر آنے کو تیار ہے۔ اس جوڑی میں شامل ہیں آج کی ٹو گرل یعنی شردھا کپور اور اسٹوڈنٹ آف دا ایئر ورن دھون۔ ان دونوں نے اپنی اپنی حالیہ فلموں میں جو دھمال چوکڑی مچائی، اسے تو آپ یقیناً واقف ہی ہوں گے۔ دونوں نے گویا پرستاروں کے دلوں پر جادو کر دیا۔ اب آپ کو یہ جوڑی نئی آنے والی فلم اینی باڈی کین ڈانس 2 یا ABCD2 میں ایک ساتھ کام کرتے نظر آئے گی۔ ABCD2 بھارت کی پہلی 3D ڈانس مووی ہے۔ یہ نام سن کر آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ اسی نام سے بننے والی فلم کا سیکول ہے۔ فلم میں پربھو دیوا نے مرکزی کردار ادا کیا تھا، جبکہ ڈائریکٹر تھے ریمو ڈی سوزا۔ فلم کی کہانی لاس ویگس امریکہ کا پس منظر لیے ہوئے ہے۔ فلم میں سن 50 میں بننے والی فلموں کی طرح 10 گانے شامل ہیں، جبکہ ڈانس ڈراما مووی ہونے کی وجہ سے ڈانس سیکوینس تو فلم کا خاصا ہے۔ فلم جولائی یا اگست میں فلور پر چلی جائے گی۔
دیکھا ہے تجھ کو جب سے، ہائے میں تو ہل گیا، لگتا ہے میرے سینے سے دل نکل گیا۔ ممی سے کیا ڈیڈی سے بھی ملاؤں گا تجھے، اور جو بھی میں کہوں تجھے لگتا ہے کیوں غلط پلٹ۔ تیرا دھیان کدھر ہے، یہ تیرا ہیرو ادھر ہے۔ تیرا دھیان کدھر ہے، یہ تیرا ہیرو ادھر ہے۔ تیرا دھیان کدھر ہے۔
ورن دھون کی حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم میں تیرا ہیرو بھی کامیابی کے نئے ریکارڈ بنا چکی ہے۔ اس فلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ورن نے اپنے رول کے لیے بہت محنت کی تھی، یہاں تک کہ وہ کئی سین کرتے ہوئے زخمی بھی ہو گئے تھے۔
عشق میں تیرے اناؤنس کر دیا، وہ تیرے لیے دکھنیوں کا باؤنس کر دیا۔ بے چین سا ہوتا جاؤں، پر میں یہ سمجھ نہ پاؤں۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر کوزی اسمتھ۔ اور اب سے کچھ دیر بعد آپ پروگرام سنیں گے آج کے موضوع، جسے پیش کرتی ہیں بہجت جیلانی، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے ندیم یعقوب۔ لیکن اس سے پہلے سنیے گا خبروں کا ایک بلٹن۔